الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محترم حاضرين جمع ہم بات کر رہے تھے ان دس صحابہ کرام کی جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں اپنی زبان مبارک سے جنتی کہا. ان دس صحابہ کرام میں چھ کے بارے میں اب تک آپ نے سنا. ساتویں نمبر پر جس صحابی کا نام ہے وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. یہ کون ہے؟ ان کا پہلے نام دیکھ لیتے ہیں. نام کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ. یہ قریش قبیلے کی بہت مشہور شاخ قبیلہ بنو زہرہ سے ان کا تعلق تھا. اور حضرت آمنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی ان کا خاندان بھی وہی تھا, بنو زہرہ. یعنی اللہ کے نبی کا جو نانیحالی خاندان تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو خاندان تھا دونوں سیم تھا. بلکہ حضرت آمنہ کے والد کا نام تھا وہب. ان کا نام کیا تھا؟ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ. یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے دادا وہب اور حضرت آمنہ کے والد وہب، یہ دونوں بھائی بھائی تھے. اس اعتبار سے حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی آپ ان کو ماموں بھی کہتے ہیں. یہ ایمان کب لائے؟ بالکل شروع میں. کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس دن میں اسلام لایا اس دن کوئی اور اسلام نہیں لایا، میں اکیلا اسلام لایا. وَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ. کہتے ہیں کہ سات دن، ایک ہفتہ پورا تو ایسا گزرا کہ میں اسلام کا ایک تہائی حصہ تھا، یعنی میرے علاوہ کل پوری کائنات میں دو لوگ اور مسلمان تھے. یہ ان کی فضیلت، یہ اللہ کے نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والوں نے. یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں ان سے بہت ناراض ہوئی. ماں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو نے محمد کا مذہب نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تجھ سے بات بھی نہیں کروں گی، اور نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں. مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ماں کہتی ہے ان سے کہ تو بڑا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں تیری ماں ہوں اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی جب تک کہ تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا. ماں سے بڑی محبت بھی تھی. اب یہاں ماں کی محبت اور ایمان کی محبت دونوں کا مقابلہ ہے. ماں نے کھانا واقعی میں بند کر دیا، پانی واقعی میں بند کر دیا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ ماں کی حالت خراب ہونے لگی. ایسی حالت ہو گئی کہ ماں مرنے والی ہے، خاندان کی عورتیں آ گئی ہیں، کیا کر رہا ہے تو، تیری وجہ سے تیری ماں کی جان جا رہی ہے، اب تو سدھر جا. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں اسلام قبول کرنا جہاں آپ اکیلے ہو. اس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے پیدا ہوئے مسلمان گھر میں. ہمیں اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. آج ہمارے ملک میں بھی جب ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آپ سوچئے کہ پورے خاندان میں ایک بندہ اکیلے ایمان قبول کرتا ہے، اس کے ماں باپ بھی کافر ہیں، ماں باپ بھی اس کے دشمن ہیں، اور ماں کی حالت یہ ہے، کہتی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک تو ایمان نہیں چھوڑے. حضرت سعد بن ابی وقاص بولے، اے میری ماں، ایک بار نہیں تو 70 بار اگر مر جائے، تیرے اندر اگر ایک جان نہیں بلکہ 70 جان ہوتی اور ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی چلی جاتی، اور تب بھی تو مجھ سے یہ کہتی کہ میں تیری خاطر اسلام کو چھوڑ دوں، جناب محمد رسول اللہ کے مذہب کو چھوڑ دوں، تو اے میری ماں مجھے یہ گوارا نہیں. میں آپ کو ابھی بھی پانی دے رہا ہوں، پانی پی لیجئے، کھانا پیش کر رہا ہوں، کھانا کھا لیجئے، کھانا آپ کے لیے حلال ہے، پانی آپ کے لیے حلال ہے، آپ اپنی قسم کو توڑ دیجئے، لیکن میں آپ کے بات رکھنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. مسلم شریف کی حدیث ہے، ماں نے دیکھا کہ یہ تو کسی تو صورت میں مان نہیں رہا ہے، تو ماں نے بھی اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ بھی نازل کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کی تائید کر دی. اللہ نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا،
ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اگر تمہارے ماں باپ بھی تم کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو ان کی بات مت مانو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو رویہ اپنایا, جو اسٹینڈ لیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے سپورٹ میں قرآن کی آیت نازل کہ ماں باپ بھی اگر شرک کا حکم دیں تو نہیں ماننا ہے. یہیں سے ہمیں شریعت کا ایک اصول معلوم ہے اور یہ اصول ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں ماں باپ بھی اولاد کے خلاف ہو جاتے ہیں. ماں باپ ہو, آپ کا استاذ ہو, آپ کا بڑا ہو, جس کی بات آپ کو ماننا چاہیے, کسی کی بھی بات آپ جس کی بات آپ مانتے ہیں کہاں تک مان سکتے ہیں, شریعت میں اس کی ایک لمٹ ہے. انما الطاعۃ فی المعروف, ہر بات نہیں مانی جائے گی. جو بات شریعت کے خلاف ہو تو ماں باپ جن کا درجہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے دنیا میں, ماں باپ کی بات کو بھی نہیں ماننا ہے اگر ان کی بات شریعت کے خلاف ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف. یہ بات یاد رکھی جائے. ماں باپ کی محبت اپنی جگہ, ان کا حق اپنی جگہ. اسی لیے قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ ماں باپ اگر تجھ کو شرک کی تعلیم دیں تو مت مان ان کی بات, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں. ان کا حق اپنی جگہ ہے. سورہ لقمان میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ماں باپ اگر تجھے شرک کی تعلیم دے, غلط بات کی تعلیم دے, مت ان کی بات کو مانو, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے رہو. دنیا میں ان کے ساتھ جو اچھا سلوک تم کرتے تھے پہلے وہ اب بھی کرو. خیر, حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں بعد میں مسلمان ہو گئی, انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ جو تھے حضرت سعد بن ابی وقاص, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابہ میں تھے اور اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا اے اللہ, سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو سعد کی دعا کو قبول کر. یعنی اللہ کے نبی ان کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, تیرا یہ بندہ سعد ہے, ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اگر یہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا کو تو قبول کر. حضرت سعد کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے یہ محسوس کیا کہ میری کوئی دعا الحمدللہ رد نہیں ہوتی, اگر میں اللہ سے کچھ مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. یہ نبی کی دعا کا اثر. نبی نے دعا کر دی تو حضرت سعد مستجاب الدعوات بن گئے, ان کی ہر دعا قبول ہونے لگی. جنگ احد میں یہ کافروں کے اوپر تیر چلا رہے تھے, تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے, بچپن سے تیر چلانے کی ٹریننگ انہوں نے لی. یہ تیر چلا رہے تھے اور اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو تیر چلاتے ہوئے دیکھ کر کہا یا سعد ارمی فدا کا ابھی وہ, اے سعد تیر چلا, میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. یہ عرب کے اندر یہ بات کہنے کا ایک اسٹائل تھا. اگر ایک انسان سامنے والے سے بہت محبت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مقام ماں باپ سے بڑا ہو گیا. یہ محبت میں انسان کہتا تھا, عربی زبان کا یہ ایک لب و لہجہ ہے کہ انسان جب کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کہتے تھے بات بات پر کہ اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن یہاں اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے کہ اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کسی اور کے بارے میں یہ سنتے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. اللہ کے نبی نے کسی اور کے بارے میں یہ جملہ کبھی استعمال نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ دونوں کا نام لے کر کہا ہو کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ مقام اور فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص. ایک مرتبہ یہ بیمار پڑے, بہت بیمار پڑ گئے, بستر پر پڑ گئے. اللہ کے نبی کو بلوایا. صحابہ اللہ کے نبی بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی کو بھی بلوا لیتے, وہاں کو یہ فرق نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو, میں نبی ہوں تم میرے صحابی ہو, ایسا کچھ نہیں. صحابی بیمار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے. تو حضرت سعد نے بلوایا, آئے, کہا اے اللہ کے نبی, میری ایک ہی بیٹی اور زمین جائیداد میرے پاس بہت ہے, پیسہ بہت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مال اپنی بیٹی کو دے دوں اور باقی سارا مال میں وصیت کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. بولے اچھا ایک کام کرتا ہوں, آدھا مال بیٹی کو دے دیتا ہوں, آدھا وصیت کرتا ہوں. بولے نہیں, یہ بھی نہیں کر سکتے. بولے اچھا ایک کام کرتا ہوں, ون تھرڈ, ایک تہائی, پورے مال کا تیسرا حصہ وصیت کر دیتا ہوں. بولے ہاں یہ چلے گا, یہ جائز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بھائی تم اپنی زمین میں, اپنی جائیداد میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو وصیت نہیں کر سکتے جو وارث ہیں ان کے علاوہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے. کیا دعا کی؟ اے اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے اور ان کی ہجرت کو پورا کر دے. اصل میں یہ بیمار کب پڑے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. مکے کی بات ہے, یہ مدینہ کی بات نہیں, یہ مکے کی بات ہے. اب ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اگر میں مر گیا اور مکے ہی میں میری موت ہو گئی تو مجھے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایک انسان مکے سے مدینہ گیا تو اب دوبارہ مکے میں وہ آ سکتا ہے لیکن اس کی موت مدینے میں ہونی چاہیے یا کم سے کم اس جگہ کے علاوہ ہونی چاہیے جہاں سے وہ ہجرت کر کے گیا. یہ بات علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے لکھی ہے ابو داؤد شریف کی شرح کے اندر. کہا کہ جو نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کی ہجرت کو پورا کر دے, اس کا یہ مطلب ہوا کہ چونکہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, اب ان کی موت اگر مکہ میں ہو جاتی تو انہیں ہجرت کا پورا ثواب نہیں ملتا. تو نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ان کی ہجرت کو پورا کر دے, اور وہی ہوا. 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا, مدینہ کے اندر ہوا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے ان کو ایرانیوں سے لڑنے کے لیے کمانڈر بنایا. اس زمانے کی سپر پاور تھی ایران, اور ایرانیوں کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا رستم. بہت ماہر تھا. آپ لوگوں نے کبھی اگر قصے کہانی پڑھے ہوں گے تو رستم اور سہراب کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایران کا یہ جو کمانڈر تھا رستم بہت بہادر تھا, اور 100,000 کی فوج تھی سب ہتھیاروں سے لیس. ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ 30,000, 130,000. ایرانیوں کا کمانڈر تھا رستم, مسلمانوں کے کمانڈر تھے حضرت سعد نبی وقاص. یہ گئے. اب اللہ کے نبی کی یہ بھی تعلیم تھی کہ دشمن پر حملہ کرنے کے پہلے ایک بار اس کو اسلام کی دعوت دے دو. دشمن لڑنے کے لیے آئے تو کیا, ایک بار اسے کہہ دو کہ بھائی اسلام قبول کر لو, ہماری جنگ ختم, لڑائی ختم. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ تھوڑا رستم سے بات کرو. اب ایران اس زمانے میں بھی بہت مالدار ملک تھا اور لائف سٹائل جو تھا بہت ہائی فائی تھی. تو یہ بیچارے جو صحابہ کرام تھے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, ہاتھ میں تلوار لیے, سر پر جو ہے تمام زرہ وغیرہ پہن کے اور ڈھال وغیرہ لے کے, تلوار وغیرہ لے کے پہنچے وہاں. اور وہاں حالت یہ تھی کہ سونے کا تخت لگا ہوا ہے, ریشم کے گدے بچھے ہوئے ہیں, اور پورا دربار بالکل چمک دمک رہا ہے. یہ صحابہ کرام اپنے سواری سے پہنچے, اونٹ سے یا گھوڑے سے, اور وہیں جا کے بالکل جہاں پر ان کی تعلیم شروع ہوتی تھی وہیں پہ جا کے گھوڑا روکا اور تلوار لے کے اپنا ڈائریکٹ رستم کے پاس. اب تمام درباری آگ بگولا کی عجیب بدتمیز لوگ ہیں, یہ انسولڈ لوگ کہاں سے آ گئے, غیر مہذب لوگ کہاں سے آ گئے, یہ جنہیں جو ہے کپڑا پہننا نہیں آتا. آج کی دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کپڑوں سے لوگوں کی تہذیب دیکھتے ہیں. کیا دیکھو اس کا کپڑا جو ہے یہ بہت مہذب ہے, اور جو بیچارہ تھوڑا غریب ہے پٹا پرانا کپڑا پہنا تو اس کو شکل دیکھ کر ہم بول دیں گے یہ تو بالکل غیر مہذب ہے, اس کا تعلیم سے اور تہذیب سے کوئی رشتہ نہیں. صحابہ کرام کا کلچر کیا تھا, ان کی تہذیب کیا تھی, آپ دیکھیں. علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ پہنچے तो रुस्तम ने कहा कि अच्छा तुम लोग आए हो, ये बताओ कि क्या बोलते हो तुम। एक सहाबी आगे बढ़े, तलवार लिए हुए थे, वही तलवार जमीन पर रखी, वहां कालीन बिछी हुई थी, कालीन में छेद हो गया, इतनी तेज तलवार रखी। बोले हम आए हैं तुझे अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए, इस्लाम कबूल कर लो, हमारे नबी ने हमको तौहीद का पैगाम दिया है, एक अल्लाह को छोड़ के सारे माबूदों की नफी कर दो, हम यही दावत तुम्हारे पास लेकर आए, और कोई झगड़ा नहीं मारा। बोला अच्छा हमें मोहलत दो। बोले मोहलत ले लो, एक दो दिन की मोहलत है। बोले एक दो दिन, अरे कम से कम अपने बादशाहों से और बड़े बड़े सरदारों से राय मशवरा तो कर लें। बोले उसका टाइम नहीं है, हमारे नबी ने कहा कि जंग के पहले सामने वाले को 3 दिन से ज्यादा मोहलत नहीं दी जा सकती, 3 दिन से ज्यादा आपको मोहलत नहीं दी जा सकती, 3 दिन के अंदर आपको डिसीजन लेना है। रुस्तम के अंदर थोड़ा नरमी पैदा हुई, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात पर गौर करें। जब ये लोग चले आए तो रुस्तम के दरबारियों ने कहा कि अरे आप जितने ढंग से बात करे थे उन बदतमीजों से, उनको जिनको कपड़ा पहनना नहीं आता, जिनके शक्ल सूरत से जो है तहजीब नहीं टपकती थी। तो रुस्तम ने कहा तुम लोग बेवकूफ, इंसान की तहजीब और तमद्दुन उसके कपड़ों से नहीं, उसके लिबास से नहीं, उसकी जाहिरी चमक दमक से नहीं, उसकी बातचीत से और उसके अखलाक से साबित होती है। अल्लाह की कसम ये लोग देखने में बहुत सादे हैं लेकिन तुमसे ज्यादा मुहज्जब है। बहरहाल रुस्तम के अंदर थोड़ा नरमी पैदा हुई, लेकिन दरबारियों ने और बाकी लोगों ने भड़काया और जंग हुई और मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हासिल की। तो इस फतेह के कमांडर कौन थे, इसके हीरो कौन थे? हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला। इनका मकाम व मर्तबा सहाबा की नजर में कितना बड़ा था आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि जब हजरत उमर का इंतकाल होने लगा तो हजरत उमर ने जो 6 लोगों की कमेटी बनाई थी उस कमेटी में ये भी थे हजरत साद बिन अबी वक्कास। और हजरत उमर ने खास नसीहत की थी कि बेहतर है कि यही खलीफा बन जाए हजरत साद, इतना भरोसा था इनके ऊपर। बोले अगर ये खलीफा बन जाए तो बेहतर है, अगर कोई दूसरा बनता है तो हमेशा इनके मशवरे से काम करें, अल्लाह अकबर, हमेशा इनके मशवरे से काम करें, इनसे राय लेकर काम करें, इनकी राय के बगैर काम ना करें। हजरत उमर ने इनको इराक का गवर्नर बना दिया। अब इराक का नाम तो आपने सुना होगा ना, न कल चैन से था ना आज चैन से, ना कभी चैन से रहेगा, ये वो सरजमीन है इराक, वहीं पर कूफा है। तो अब कूफा वालों ने हजरत उमर को कंप्लेंट इनकी लिख कर दी कि साहब आपका जो गवर्नर है ये नमाज कायदे से नहीं पढ़ाता। अच्छा तारीख का भी अजीब दस्तूर है कि हर जमाने में शरारती और फसादी लोग अपने फसाद की शुरुआत इसी से करते हैं कि साहब ये नमाज अच्छी नहीं पढ़ाता। हजरत उमर को लेटर लिखा कि आपका गवर्नर नमाज कायदे से नहीं पढ़ाता। हजरत उमर ने इनसे पूछवाया कि भी क्या मामला है कि तुम नमाज उनको कायदे से नहीं पढ़ाते। बोले आया अमीरुल मोमिनीन, मैं नमाज उनको वही पढ़ाता हूं जो मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से सीखी है। अल्लाह के नबी जब 4 रकात नमाज पढ़ाते थे तो शुरू की 2 रकातें लंबी होती थी, बाद की 2 रकातें हल्की होती थी, वही तरीका मेरा भी है। अब इनको अगर पसंद नहीं है तो मैं अल्लाह के नबी की नमाज छोड़ने वाला नहीं, बेहतर यह है कि आप मुझे बुला लीजिए। हजरत उमर ने इनको बुला लिया, मदीना वापस बुला लिया और बहुत खुश हुए कि चलो निजात मिली कम वक्तों। बाद में एक मर्तबा पेशकश फिर हुई इनको इराक जाने के लिए, इन्होंने दोनों कान पकड़े, बोले मुझे वहां नहीं जाना। ये वो सहाबी है, इनकी सलाहियत और इनके तजर्बे का सहाबे किराम बड़ा लिहाज करते। हजरत अली के जमाने में जब हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच में लड़ाई हुई तो हजरत साद बिन अबी वक्कास उस लड़ाई से बिल्कुल दूर थे। किसी ने पूछा कि भाई आप इस लड़ाई में क्यों शामिल नहीं है? इन्होंने कहा कि मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना था कि अनकरीब एक फितना आएगा और मुसलमानों का कोई घर ऐसा नहीं होगा जो घर उससे बचेगा, उस फितने में चलने वाले से बेहतर दौड़ने वाले से बेहतर चलने वाला है, चलने वाले से बेहतर खड़ा होने वाला है और खड़े होने वाले से बेहतर जो आदमी बैठा है। तो जहां तक मुमकिन हो फितने से बचना चाहिए, मुझे इस जंग में शरीक नहीं होना है। تو یہ حضرت علی کے زمانے کی جو یہ لڑائیاں ہوئی تھیں آپسی لڑائیاں، ان لڑائیوں میں شریک نہیں ہوئے. جب لڑائیاں ختم ہو گئی حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں لڑے، بہت سارے لوگ لڑے تھے، آپ ہماری طرف سے کیوں نہیں لڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس آدمی سے کیسے لڑوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے علی تمہارا مقام میری نظر میں وہی ہے جو موسیٰ کی نظر میں ہارون کا، انت بمنزلت منی، تمہاری منزلت اور تمہارا مقام وہی ہے جو میری موسیٰ کی نظر میں ہارون کا. یعنی انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہیں، آپ بھی ایک صحابی ہیں، دونوں طرف صحابی ہیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی کا پچھ لوں اور کسی کی طرف سے لڑوں. ان کے ایک بیٹے تھے، ایک دن وہ دعا کر رہے تھے. اب دعا کرنے کی اسٹائل دیکھیے، اے اللہ مجھے جنت دے اور جنت کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک سفید محل دے اور مجھے جہنم سے، اس کی ہتھکڑیوں سے، اس کی زنجیروں سے نجات دے. انہوں نے ڈانٹا اپنے بیٹے، بولے یہ دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے بھائی. دعا اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی سکھائی ہے، ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگ لو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مل گئی. یا اگر تم کو جنت مانگنا ہے تو جنت مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھے جنت مانگتا ہوں. اور جہنم سے پناہ مانگنی ہو تو کہو واعوذ بک من النار، میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جنت میں یہ دے وہ دے اور جہنم میں ہتھکڑی سے بچا اور زنجیر سے بچا، یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا کرو، ولا تعتدوا، اور دعا میں حد سے تجاوز مت کرو، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں ان کی سمجھ بھی بہت اچھی تھی اور بہت صحابہ کرام میں، بہت خاص صحابہ کرام میں یہ مانے جاتے تھے. تو یہ تھے میرے بھائیوں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کا یہ مقام و مرتبہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ماموں کئی بار کہا، ان کی بدعا جو ہے جلدی رد نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، وہ حضرت علی کو برا بلا کہہ رہا تھا. اب بعض روایات کے مطابق دیگر صحابہ کرام کو، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی برا بلا کہہ رہا تھا. انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ ارے بھائی تم علی کو یا طلحہ کو یا زبیر کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہو، یہ سارے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. بولا تم سے مطلب، تم جاؤ اپنا راستہ ناپو، ان لوگوں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا. اب صحابہ کرام کو وہ آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے. تو حضرت سعد نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کر دوں گا. مستدرک حاکم کی روایت ہے، بولے میں تیرے خلاف بد دعا کر دوں گا. بولے ارے جاؤ تم نبی ہو کیا، تم نبی ہو، تم بد دعا کرو گے تو تمہاری بد دعا قبول ہو جائے گی، جاؤ تم کو جو کر رہا ہے کرو. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اگر واقعی میں یہ آدمی ان لوگوں کو گالی دے رہا ہے جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیری نظر میں اچھے ہیں، تو اے اللہ تو اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے. روایت کے الفاظ ہیں، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ وہ آدمی اپنی سواری پر جا رہا تھا، آرام سے اپنے سواری سے نیچے زمین پر گرا اور آن دا اسپاٹ فوراً اس کا سر پھٹ گیا، مر گیا. اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، ان کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا، آخرت میں تو جو سزا ملے گی ملے گی، دنیا ہی میں پھٹکار پڑے گی، دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کریں. رب العالمین ہمیں ان عشر مبشرہ میں جن صحابہ کرام کا ذکر خیر ہوا اور جن کا مزید آگے ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واسر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله.